محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اس سے پہلے پیچھے جگہ بنا دیں، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ از دعا نبوت مراد عاشقاں، کہ اللہ تعالی کے جو عاشق بندے ہیں دعا سے ان کی کوئی مراد نہیں ہے. از دعا نبوت مراد عاشقاں، جز سخن گفتن با آشیری دہا، ان سے صرف اتنی مراد ہے کہ اس اپنے محبوب سے گفتگو کریں کہ جو شیری دہن ہے، جو شکر کا خالق ہے، چینی کا پیدا کرنے والا ہے. جز سخن گفتن با آشیری دہا، اس بہانے سے اپنے محبوب اللہ سے ہم کچھ گفتگو اور باتیں کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کی دعا سے مراد ہوتی ہے کہ اپنے اس محبوب مولا سے دعا کے بہانے سے باتیں کریں اور گفتگو کریں. اس لیے میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں، فرمایا کہ وہ دل سے نہیں مانگتے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی بات فرمائی سنائی کہ میں نے آج، فرماتے کہ میں نے آج تک جتنی دعائیں مانگی سب کی سب قبول ہوئی، اور جو قبول نہیں ہوئی وہ اصل میں دل سے مانگی نہیں تھی. اس لیے میرے پیارے دوستو، دعا کا اہتمام ہے، وظیفے ہم خوب پڑھتے ہیں، وظیفے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اثر دعا میں ہے اس کی بات کچھ اور ہے. لہذا دعا کی سنت کا بھی اہتمام کریں. دعا کی پانچ سنتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے سامنے رکھیں، نہ نیچے رکھیں نہ بہت اوپر کریں، سینے کے سامنے. نمبر دو یہ کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو. نمبر تین کہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو. جیسے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تربوز پکڑنا ہو تو تھوڑا سا فاصلہ چاہیے. فرمایا اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ذات، بڑی بڑی چیزیں مانگیں گے ہم اللہ سے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹے منہ بڑی بات، تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ منہ چھوٹا ہو یا بڑا، بات تو یہ ہے کہ منہ جنہوں نے بنایا انہیں سے تو مانگ رہے ہیں. اس لیے ایک صاحب نے میرے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک ذرہ مجھے بھی عطا فرما دے. حضرت نے فرمایا جوش میں آ کر، ایک ذرہ؟ ارے میاں پیٹ بھر کے مانگو. جب ان کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو تم ان سے پیٹ بھر کے مانگو. اپنے ظرف کو نہ دیکھو کہ ہمارے پاس برتن چھوٹا ہے، ان سے مانگو. پھر حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک غریب آدمی سے ایک ہندو راجا نے کہا کہ میں تم سے دوستی کروں گا. تو اس غریب آدمی نے کہا ارے جناب مجھے معاف کریں، کیونکہ آپ راجا ہیں اور راجا جس سے دوستی کرتا ہے اس کے گھر پر ہاتھی پر بیٹھ کر آتا ہے، اس کے گھر میں ہاتھی پر بیٹھ کر آتا ہے، اور جب آپ ہاتھی پر بیٹھ کر آئیں گے تو نہ میں رہوں گا نہ ہمارا جھونپڑا رہے گا، کیونکہ میں تو جھونپڑی والا ہوں. تو راجا نے کہا بے وقوف، ہم جس کو اپنا دوست بناتے ہیں پہلے اس کے گھر کو اتنا بڑا بناتے ہیں کہ اس کے گھر پر ہم ہاتھی پر بیٹھ کر آ سکیں، پھر اس کے لیے دوستی کا انتخاب کرتے ہیں. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اللہ سے مانگو تو صحیح. جب حکومت کسی کو کوئی عہدہ دیتی ہے تو عہدے کے لیے جب منتخب اور سلیکٹ کر لیتی ہے، پھر اس کے بعد سرکاری افسر کوئی ہے، مان لیجئے آپ کا کوئی سرکاری افسر ہوتا ہو، تو پہلے اس کو حکومت اور گورنمنٹ سلیکٹ کرتی ہے، اس کی ٹریننگ بھی خود کرتی ہے، سرکاری گاڑی ملتی ہے، سرکاری ڈرائیور ملتا ہے، اور اگر گارڈ کی ضرورت ہو محافظ پاسبان وہ بھی دیتی ہے، مکان بھی دیتی ہے، ملازم بھی دیتی ہے، اور اس سرکاری افسر کے پروٹوکول کا انتظام بھی خود کرتی ہے. یہ حکومت کی طرف سے ہوتی ہے کہ جس اپنے افسر کو عہدہ دیا اس کے سرکاری پروٹوکول کا بھی اہتمام کرتی ہے. تو لہذا اس لیے میرے مرشد نے فرمایا، میرے شیخ فرماتے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اس کی دوستی اور ولایت کو مانگو. جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا ولی اور دوست بنانے کا فیصلہ فرما لیں گے، دوست اور ولی بنانے کا فیصلہ فرما لیں گے، اس کے بعد اللہ والوں کے اخلاق، اللہ والوں کا درد دل، اللہ والوں کی طرح جینا اور مرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے. فرمایا تم ان سے مانگو. بنا تو نہیں لینا، آواز کیا کرے، گونج رہی ہے، اس کو کم کروا دیں. بس کی بات نہیں ہے، چلو ہمارے بس کی بات ہے، یہ ہے نا ہمارے بس کی بات ہے. چلو تو میرے مرشد فرماتے ہیں اگر ہم اس کو ہٹا دیں اب صحیح ہے. بلی بلی تو میرے پیارے دوستو، دیکھیے ویڈیو تو نہیں بنا رہے نا، ہاں نہیں ویڈیو نہ بنائیے، ہاں وہ نیچے کر دیا ہے تو یہ، ہاں اگر ویڈیو بنانی ہے تو پہلے موقع دیا جائے کہ میں ذرا بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آ جاؤں، ویڈیو نہ بنائے. آڈیو کی اجازت ہے، ویڈیو کی نہیں، کیونکہ آپ پہلے بیوٹی پارلر بھیجیں، ذرا کچھ میک اپ ویک اپ کر کے آؤں میں. تو میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگے کہ اللہ اے اللہ آپ ہمیں اپنا دوست اور ولی بنا لیجئے. ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ سلیکٹ فرما لیں گے، ارادہ فرما لیں گے، تو پھر اس کے بعد اللہ والوں کا درد دل، ان کی طرح جینا مرنا، ان کی طرح زندگی گزارنے کے آداب بھی سکھائیں گے کہ کس بتا دو، اور پھر اس کو ایسا درد بھی دیں گے کہ وہ اللہ والوں کے پاس جا کر سیکھے گا اور یہ عرض کرے گا، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں، اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں. یہ آواز بہت زیادہ گونج رہی ہے، اس کو ہٹا دیتے ہیں، ہمارا کام یہ چیز لیجیے، جنہیں آپ اپنا واپس لے لیجیے، بس ایسے ہی آواز انشاءاللہ پہنچ جائے گی. میرے پیارے دوستوں، آواز اب صاف آ رہی نا، بس اب ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ابھی ہے، آواز نکال سکتے ہیں. میرے دوستوں، دعا کی پانچ سنتیں ہو گئی. نمبر ایک، سینے کے سامنے ہاتھ رکھے. نمبر دو، ہتیلے کے رخ آسمان کی طرف رکھے. اور نمبر تین یہ کہ دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ رکھے، اتنا بھی فاصلہ نہ رکھے، تھوڑا سا فاصلہ. اور نمبر چار یہ کہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں. اور نمبر پانچ یہ کہ جو ملا اس کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھ لیا. دیکھیے نا، جب بڑا کوئی نعمت دیتا ہے کہتے جی اس کو اپنے علی الرأس والعین، عرب لوگ کیا کہیں گے، علی الرأس والعین، کہ سر آنکھوں پر اس نعمت کو رکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا اس کو. لگا یہ پانچ سنتیں ہو گئی. اب کیا، اب یہاں پھینک جائے جلدی، ایک تو مانگتے ہیں ہم لوگ دعا جلدی جلدی کہ ایسا کہ کسی نے زبردستی مسجد میں پکڑ کے بٹھایا ہوا ہے، اب جلدی بھاگنا ہے. لہذا نماز پڑھی اور فوراً نہ دعا نہ تسبیحات پڑھتے ہیں نہ دعا. بہت کمال کر لیا تو جو کسی مولوی نے یا کسی پیر نے وظیفہ بتایا تو وظیفہ نہیں چھوڑنا، وظیفہ پورا کریں گے لیکن دعا نہیں مانگیں گے. میرے پیارے دوستو، جو اثر دعا میں ہے وظیفے سے زیادہ اثر دعا میں ہے، اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. اور پانچ یہ سنتیں بتا دی، اور پھر کرتے کیا ہے, ایک مرتبہ دعا مانگی کہ اللہ میاں فلاں چیز دے دے, بس اس کے بعد چھٹی, پھر زندگی بھر نہ مانگی. تو دعا مانگنے کی جو سنت ہے کم از کم تین مرتبہ ہے, کم از کم تو تین مرتبہ مانگے, اور زیادہ سے زیادہ اتنا مانگے اتنا مانگے جب تک وہ نعمت مل نہ جائے. امید, ایک بزرگ فرماتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, امید نہ بر آنا یعنی ہماری کام نہ ہونا, یہ اصل میں ہمارا کام بن رہا ہے. وہ کیسے؟ امید نہ بر آنا, امید بر آنا ہے, ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانہ ہے کہ ہم بار بار اپنے محبوب سے گفتگو کریں گے, بار بار بات کریں گے. لہذا اس لیے میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے, اتنا مانگے کہ یہاں تک کہ وہ نعمت مل جائے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت سنائی کہ ایک شخص بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا تھا, تو فرشتوں نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ میاں آپ کا یہ بندہ اتنی دعائیں مانگتا ہے, آپ اس کی دعا کو قبول کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ دنیا میں جاؤ, لوگ پرندے پالتے ہیں, جا کر ان سے پوچھو یہ پرندے کیوں پالتے ہیں, پنجرے میں ان کو قید کیوں کرتے ہیں. آ کر پوچھا معلوم کیا, تو اکثر کا جو جواب تھا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے پرندے کو اس لیے قید کیا ہوا ہے کہ اس کی بولی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات عرض کی فرشتوں نے, تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بات یہ کہ جب بندہ ہم سے دعا مانگتا ہے, یہ روتا ہے, یہ گڑ گڑاتا ہے, یہ جو آہوزاری کرتا ہے, ہمیں اس کی آہوزاری پسند ہے, اس کا رونا پسند ہے, ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو مانگنا چھوڑ دے گا. لہٰذا اس لیے میرے دوستو, دعا مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ بچے کیا کرتے ہیں. ابا کام میں مشغول ہے, کسی کا کام کر رہا ہے, وہ آئے ابا فلاں چیز چاہیے, چاکلیٹ چاہیے, اچھا بیٹا بھی ٹافی دیتا ہوں. اچھا صبر کرو بیٹا, بچے وہ صبر کا تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, ابا ٹافی چاہیے, پھر تھوڑی دیر ابا ٹافی چاہیے, اب دیکھتے ہیں کہ ابا ہاں بیٹا ابھی دیتا ہوں, صبر کرو صبر کرو. اب بچہ صبر کیا جانے, اس کو کیا پتا صبر کیا ہوتا ہے. اب اس کے بعد وہ بچہ کیا کرتا ہے, بچہ جب دیکھتا ہے نہیں مانگتا نا, ابا ٹافی دو, اب اس کی ٹون بدل جاتی ہے, اس کا لہجہ بدل جاتا ہے, کہتا ارے بیٹا رو نہیں ابھی دیتا ہوں. اب بچہ کو صبر کیا جانے, بس وہ جو چلانا شروع کرتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے کہ ابا اب ابا سارے کام چھوڑ کے کہتا ہے لے بیٹا تو ٹافی لے. تو فرمایا کہ بچے سے سبق سیکھو کہ جب بچے کا کام نہیں ہوتا بچہ رونا شروع کرتا ہے, اسی طرح سے بندے کا کام نہیں ہو رہا تو وہ بھی رونا شروع کرے, اس کا بھی کام ہو جائے گا. لہذا اس لیے میرے دوستو, اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے. یہ جملہ میرے مرشد میرے پیارے شیخ دامت برکاتہم کا ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے. ان کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے, ہم مانگتے ڈھنگ سے نہیں ہیں. اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. لہذا اس دعا کا اہتمام, کتنا اتنا مانگے اتنا مانگے, مانگ کے تو دیکھیں, تجربہ کر تو کے تو دیکھیں, یہ نہ کہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی کیوں ڈھنگ سے مانگتے نہیں. ایک تو خلاف سنت, اب کیا دعا مانگی, پہلے تو گن رہے ہوتے ہیں کہ فلاں لوگ کتنے لوگ وہاں کیا کتابیں رکھی ہیں, وہاں کتنی لائٹیں جل رہی ہیں, پنکھے کتنے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں دعا یہاں مانگ رہے ہیں, امام صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ جلدی سے دعا ختم کریں تو ہم بھی پھر کے بھاگے مسجد سے. تو ایسا نہیں میرے دوستو, اہتمام سے اپنے تو آہوزاری. اگر مان لو امام نے دعا ختم کر دی, ہم نے ایک منٹ دعا اور مانگ لی, تو کون سا گناہ کر لیا؟ یہ عجیب ہے کہ امام نے ہاتھ پھیرا, ہم نے بھی جلدی سے ہاتھ پھیر گا, اور پھر ہاتھ پھیرتے نہیں ہاتھ یوں مارا اور بھاگے مسجد سے باہر, کہ جیسے پکڑ کے بٹھایا وہ. میرے دوستو, جب معاملہ ہمارا اللہ تعالی کے ساتھ ایسا ہوگا تو نتیجہ بھی ہمیں ویسا ہی ملے گا. اس لیے دعا کا اہتمام کریں. کوئی دعا میرے مرشد سر کا جملہ یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے. اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ہمارے لینے میں کمی ہے. اب وہ آیت جو پڑی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارعو, بھاگو, سرا یسعو کے معنی دوڑنے کے, بھاگو کہاں؟ الی مغفرت من ربکم, اپنے رب سے مغفرت مانگو, بخشش مانگو کہ اللہ ہمارے جو گناہ ہیں اس کو بخش دیجئے. عرض کیا تھا, مغفرت کے معنی چھپانے کے, سترن کے معنی میں کیا کہ نیکیوں کو ظاہر فرما دیجئے اور گناہوں کو چھپا دیجئے. لہذا دیکھیں نا, ہر آدمی کہتا ہے کہ ماشاءاللہ جناب فلاں نیک. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تعریف کرے کہ جی آپ نیک, آپ فلاں, آپ ایسے یا ویسے, فرمایا تین کام اس وقت میں کرنے ہیں. نمبر ایک کام، جب وہ تعریف کرے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ میں تو ایسا ہوں نہیں، یہ تو آپ کا کتنا کرم ہے کہ یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ تشریف لے جا رہے تھے، شاگرد اور مریدین ساتھ میں تھے، ایک فاحشہ عورت نے آپ پر راکھ پھینک دی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. مریدوں شاگردوں نے کہا حضرت اجازت دی ابھی اس کی دو ٹانگیں چیر دے، اٹھا کر اس کو دیوار پر دے مارے. فرمایا کہ دیکھو اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کا پیالہ پینا ہوگا، صبر کرو، برداشت کرو. پھر عرض کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ نے فرمایا، جب اس نے راکھ پھینکی آپ نے فرمایا الحمدللہ، اس کا کیا راز ہے؟ اب دیکھیے اللہ والوں کے اخلاق دیکھیے اور اللہ والوں کی فنائیت دیکھیے. فرماتے ہیں کہ میرا سر اس قابل تھا کہ اس پر آگ برسائی جائے، تو میں نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے جو سر آگ برسانے کے قابل تھا، آپ نے صرف راکھ عطا فرمائی. یہ استحضار دیکھیے، ذرا شکر ادا کرے کہ اللہ میں کتنا آپ کا کرم ہے کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے دل میں نیک گمان ڈال دیا اور وہ مجھ سے نیک گمان کر رہا ہے. ایک کام. دوسرا کام یا کرے، کیا کرے؟ اپنے کو ایسا سمجھے نہیں. ایسا نہیں، وہ ایک آدمی تھا، ایک نماز پڑھ رہا تھا تو ایک آئے مولوی صاحب، وہ کسی کو ساتھ لے کر آئے، انہوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، بتا رہے یہ آدمی جو نا بڑا نیک آدمی ہے اور یہ جو ہے بڑا تہجد گزار بھی ہے، اگر دین کے کام کے لیے آؤ تو کچھ چندہ وندا بھی دیتا ہے اور روزے دار بھی ہے، پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھتا ہے، سب بتا رہا تھا. اب وہ تشہد التحیات میں بیٹھا تھا، اب اس نے سب تعریف کر لی، اب وہ بیٹھا ہے بھائی میں حاجی بھی ہوں. اب وہ ایسا نہیں کہ اپنا وہ بھی پوچھے بھی تو بتاؤ میں نے حج بھی کیا ہے، تو ایسا نہ ہو میرے دوستو، یعنی اپنے کو نیک نہ سمجھے. اب آپ کسی تعریف کی، ان کو تو پتا نہیں ہے کہ میں کتنا نیک ہوں، اور حالانکہ ہمیں اپنا حال معلوم ہے. محرمی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ایک شخص کے پاس گھوڑا تھا، وہ گھوڑا کیا کرتا تھا، ہر وقت گرا دیتا تھا اس کو، چوٹے بہت کھائی اس نے. اب اس کے بعد اس نے تنگ آ کر کہا، 10 برس اس گھوڑے کو رکھا، تنگ آ کر کہا کہ یار اب اس گھوڑے کو بیچنا ہے. نتیجہ یہ ہو کہ وہ منڈی میں لے کر گیا گھوڑا. اب وہاں پر جو کمیشن ایجنٹ تھا، اس کمیشن ایجنٹ کو کہا کہ بھائی یہ گھوڑا سے میں پریشان ہوں، اس کو بیچو، اس اتنی چوٹیں کھائی ہے، یہ دیکھو کونی پھٹی ہوئی ہے، یہ دیکھو گھٹنے بھی پھٹے ہوئے ہیں اور فلاں فلاں جگہ سے قمیض، کیا حال اس نے، چوٹیں، میرا پورا جسم جو ہے وہ چوٹوں سے بھرا ہوا ہے. اس نے کہا اچھا. اب اس نے نالا کہ جناب یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ تو مرسیڈیز کار ہے، یہ ایسے چلتا ہے کہ اپنے سوار کو ایسے لے کر چلتا ہے گویا کہ ہوا پر اٹھا کر لے جا رہا ہے اور پھولوں پر بٹھا کر لے جا رہا ہے، سبک رفتار ہے اور اپنے سوار کو ذرا جھٹکا نہیں آنے دیتا. اب وہ جو مالک تھا وہ سن رہا تھا، اس نے کہا ایکسکیوز می، خیریت کیا بات ہے؟ کہا یہ گھوڑا نہیں بیچنا. کیوں جناب، خیریت کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے گھوڑا بیچنا. کہا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میرے گھوڑے میں اتنی خاصیت موجود ہے، پھولوں پر بٹھا کر لے جاتا ہے، سوار پانی پیے پانی نہیں چھلکتا، اور مسل مرسیڈیز کار کیا ہے، نہیں گھوڑا بیچنا، اتنی خوبیاں تو مجھے معلوم نہیں تھی. اور اس نے ایک تھپڑ جھاپڑ لگایا گدی پر، اس نے بیوقوف 10 سال کی چوٹے بھول گیا، جو اتنی چوٹے تجھے کھائی ہے وہ بھول گیا، ذرا کسی نے تعریف کر دی، اور جی میں تو بڑا نیک ہوں. وہ جو 10 سال جو ہمارے نفس نے شیطان کے ساتھ مل کر جو ہم نے بدماشیاں کیے، جو گناہ کیے، جو تنہائیوں میں کوئی نہیں ہے، بیوی بھی مے کے چلی گئی، اب پتا چلا فلمیں دیکھ رہے ہیں اور سیڑھیاں لا لا کر کمپیوٹر پر فلمیں دیکھ رہے ہیں، دل میں خیالات پکا رہے ہیں، کس طریقے سے بنتے نیک ہیں لیکن چھپ چھپ کر کیا حرکتیں ہو رہی ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، سب پتا ہے کتنی چوٹیں کھائی ہے، لیکن ذرا کسی نے تعریف کی، ہاں یار واقعی میں بھی نیک ہوں، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. تو دوسرا کام کیا، اپنے کو نیک نہ سمجھے. کیا قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا، فلا تزکو انفسکم، اپنے کو پاک مت سمجھو، پاک کردن فرض، اپنے کو پاک کرنا تو فرض ہے، تزکیہ کرانا تو فرض ہے، لیکن اپنے کو پاک سمجھنا یہ حرام ہے میرے دوستو. دو کام ہو گئے. اور تیسرا کام یہ کرے، اللہ تعالی سے دعا مانگے کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں، آپ اپنے کرم سے مجھ کو ایسا بنا دیجئے بلکہ اس سے بڑھ کر بنا دیجئے. یہ تین نعمتیں میرے مرشد فرماتے ہیں، یہ تین کا استحضار کرو. ایک تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، ضرور بھی ضرور دوں گا، لام تاکید بانو نے ثقیلہ کے ساتھ. ایک کام. اور دوسرا کام یہ کہ اپنے کو نیک نہ سمجھے کہ بھائی میں آج ہی بھی ہوں. اور تیسرا کام کیا، تیسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے کہ اللہ میں ایسا ہوں نہیں، یہ جیسا مجھے نیک سمجھ رہا ہے اور فرما بردار سمجھ رہا ہے، میں ایسا ہوں نہیں، آپ اپنے کرم سے مجھے ایسا بنا دیجئے بلکہ اس سے بڑھ کر بنا دیجئے.
دعا بھی مانگ لیں. تو کیا فرمایا؟ سارعوا الى مغفرت من ربکم. اب رب کی طرف سے مغفرت کا خزانہ عام ہے، بھاگو، دوڑو اللہ کی طرف. کیا فرمایا؟ یعنی چلنے کو نہیں فرمایا، چلنے کو نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا دوڑو. سنا یسو کے معنی دوڑنے کے، اپنے رب کی طرف مغفرت، یعنی ایسے اعمال کرو کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مغفرت مل جائے. اللہ تعالیٰ سے رو، اللہ تعالیٰ سے گاؤ، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو، اور وہ جنت، اور جنت کا بھی سوال کرو. وہ جنت ایسی ہے، ارض و سماوات و الارض، اللہ اکبر، زمین آسمان کی وسعت بھی جنت کی وسعت کے سامنے کم ہے میرے دوست. جو وہ ایسی جنت ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کی ہے؟ اعدت للمتقین، متقین لوگوں کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جنت اپنے عاشقوں کے لیے تیار کی ہے. جو اور تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی نام ہے گناہ سے بچنے کا غم اٹھانا میرے دوستوں. گناہ کا تقاضا پیدا ہو، دل چاہے کہ میں گناہ کا کام کروں لیکن اس تقاضے پہ عمل نہ کرنا، اسی کا نام تقوی ہے. جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کو متقی کہنا جائز نہیں ہے، میرے مرشد فرماتے. کیوں؟ ان کو گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا. یہ تو ہمارا دل چاہتا ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی حسین کو دیکھ لیں، اس سے کچھ باتیں کریں، اس کا موبائل نمبر مل جائے، اس کو مس کال دے اور اس سے گفتگو کریں، یہ ہمارا دل چاہتا ہے. بس گناہ کرنے کو دل چاہے، اس تقاضے پر عمل نہ کریں. جیسے ابھی رمضان شریف گزرا، ایک آدمی کا روزہ ہے، مغرب روزہ کھلنے میں مان لو 15 منٹ باقی ہے، پیاس سے اس کا برا حال ہے. اب اس نے فریج کو کھولا تو سامنے تربوز نظر آیا. تربوز ایسی چیز ہے کہ نام لیتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے نا، تو دیکھنے سے کیا حال ہوگا. اب اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی مجھے اس نے بیوی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس نے کہا یار تربوز کھا لوں میں، دل بہت چاہ رہا ہے، کھاتا نہیں ہے. روزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا جناب روزہ، اور بلکہ اجر میں بھی اضافہ ہو گیا. کیوں؟ تکلیف بڑھ گئی. تو اسی طرح سے میرے دوستو، گناہ کرنے کو دل چاہے، گناہ کرنے کو دل چاہے، اس دل کے چاہنے پر عمل نہ کرے، بس اسی کا نام تقویٰ ہے. اور جتنا زیادہ اس میں بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات، اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتا چلا جائے گا میرے پیارے دوست. آگے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کی کچھ صفات بھی بیان فرمائی کہ دیکھو ہمارے عاشقوں کی جو اخلاقی بلندی ہے اس کا ذکر فرمایا کہ ہمارے عاشق، سر ایک تو ہے عشق، پھر اس عشق میں ترقی کرنا، اور پھر اس میں کچھ جو ہے اس عاشق کرتے کیا ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہمارے عاشق ہے، اس کی کچھ علامتیں پیش فرما دی. وہ کیا علامت؟ یا دو علامتوں کا ذکر ہے. ایک کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی کی حالت میں بھی، جب خوب گاہک آتے تب بھی، اور جب ذرا کڑکی ہو جاتی ہے، جب کڑکی ہو جاتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. یعنی ہمارے عاشقوں کی کرامت یہ ہے کہ اگر خوشحالی ہو تب تو دینا سمجھ میں آتا ہے، خوشحالی ہے یعنی مال خوب ہے، بکری بھی ہو رہی ہے، خوشی کے مارے چلو بھائی صدقہ دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی دیا، چلو بزنس کریں. مزہ یہ تھا نہ ہو پھر بھی دے، یعنی پتہ یہ چلا اپنی حیثیت کے موافق دے. لہذا اس لیے ایک بات یاد کرنا چاہیے، مال خرچ کرنے میں مسئلہ امیر اور غریب کا نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے میں مسئلہ ہے اپنی حیثیت کے موافق. جس کی جتنی حیثیت ہو وہ ویسا خرچ کرے. دیکھیے نا، اب ہماری حیثیت کیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جناب 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ خرچ کریں گے تاکہ پتا چلے کہ ہم دبئی میں بزنس کرتے ہیں. ورنہ اگر ہم نے کم پیسوں میں شادی کر دی تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ جی ہم دبئی میں جاب کرتے ہیں یا جو ہے وہ شارجہ میں رہتے ہیں. کیونکہ دبئی اور شارجہ والے جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو لوگ ان کو غور سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں دو سنگھ ان کے کہاں سے نکلے ہوئے ہوں گے، کہ جی یہ بڑی نوٹوں کی گڈیاں بھر کے لا رہے ہوں گے دبئی شارجہ سے. اب یہ تو دبئی والوں سے حال پوچھو کہ کیا حال ہے، کہ نوٹوں کی گڈیاں کیا جمع ہوتی، جو گڈیاں ہیں وہ بھی ختم ہو رہی ہیں. نے کیا فرمایا؟ پھر سرائی و ذرہ، خوشحالی کی حالت میں بھی خرچ کرتے. پتا چلا جیسی حیثیت تو زیادہ ہے زیادہ دو، کم ہے کم دے، لیکن عاشق وہ ہیں جو دینا چھوڑتے نہیں ہیں میرے دوستوں. تو ایک صفت ہو گئی مال کا خرچ کرنا، جیسے عصر کے بعد بھی بیان میں مفتی صاحب فرما رہے تھے، تو مال کا خرچ کرنا یہ عاشقوں کی صفات میں سے ہے ایک علامت. اور دوسری علامت کیا ہے؟ اخلاقی بلندی کے لیے. وہ کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، کہ کظم غیظ کرتے یعنی غصے کو پی جاتے ہیں، یہ عاشقوں کی ایک زبردست علامت ہے. ایسا نہیں کسی نے کہا وہ تم ایسے، اچھا تم نے مجھے ایسے بولا ابھی بتاتا ہوں، آستین چڑھائے اور یہ اور وہ، کسی کو گھسا کسی کو لاتے اور کچھ نہیں کر سکے تو زبان صحیح وہ. لیکن میرے مرشد ایک بات فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں غصہ بڑا چالاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، غصہ ہمیشہ کمزور پر آتا ہے. ایک آدمی کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، کوئی بات ہو رہی تھی، اس نے بیوی کو تھپڑ مار دیا. تو بیوی نے پوچھا، ذرا وہ بھی کچھ تگڑی تھی، کیوں تھپڑ مارا؟ اس نے کہا، بیگم تمہیں معلوم نہیں ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. کہا اچھا؟ اس نے ایک اور دو لگائے. اس نے کہا، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟ لہذا انسان ہمیشہ غصہ کمزور پر آئے گا، کبھی کسی شرطے کو دیکھ کر غصہ نہیں آتا، بلکہ جو غصہ عروج پر ہوتا ہے وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے. تو کیا بات ہے، حالانکہ وہ معمولی سا شرطی افسر نہیں ہے، ایک معمولی سب سے کم درجے کا شرطی ہے وہ، لیکن اس کو دیکھ کر کبھی غصہ آتا ہے؟ بلکہ اس کو دیکھ کر کیا غصہ آئے گا، اگر کسی اور پر غصہ آ رہا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں، غصہ بڑا چلاک ہوتا ہے، ہمیشہ کمزوروں کے اوپر آتا ہے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا آدمین الغیظ، یہ نہیں فرمایا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے. مطلب یہ نہیں کہ جناب غصے کا مطلب ہے جی ایسے بن جائے غصہ آئے نہیں. نہیں، غصہ آئے تو صحیح، آتا تو ہے، لیکن کمال دیکھیے، کظم غیظ کہتے ہیں، کظم کہتے ہیں، عربوں کا یہ محاورہ ہے، کظم کے معنی ہے شد راس القربتی عند امتلائیہ، کہ جب مشک بھرتی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ ممتلے ہو اور چھلک پڑے جلدی سے یہ منہ بند کر دیتے ہیں. تو اس کو کظم غیظ کرتے. کیا مطلب؟ غصہ ان کو بھی آتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ منہ سے کچھ الفاظ نکلے، کوئی گالی نکلے یا کوئی بات نکلے، فوراً اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. اور یہ ان کے سامنے استحضار ہوتا ہے کہ جو شخص من کف غضبہ، جو اپنے غصے کو ضبط کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر اپنے غصے کو ضبط فرمائیں گے. یہ حدیث شریف اس کے سامنے آ گئی. لہذا اس نے دیکھا کہ میرا ملازم ہے یا میرا بچہ ہے یا میری بیوی ہے، کیونکہ کمزور یہی کہلاتے ہیں نا کمزور، غصہ آیا لیکن برداشت کر لیا. شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میرے مرشد نے سنایا، اور فرمایا یہ واقعہ مجھے مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ شیخ الحدیث محمد زکریہ صاحب کے پاس کتب خانہ تھا، اس کتب خانے کا نام تھا کتب خانہ یحییویہ. حضرت نے فرمایا کہ ایک حضرت کا ایک ملازم تھا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اس ملازم نے کوئی غلطی کی، حضرت نے اس کو ڈانٹا. تو اس نے کہا، حضرت جی مجھے معاف کر دو. غصے میں فرمایا، کتنا تجھے بھگتوں، کتنا معاف کروں، کتنا تجھے بھگتوں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں تشریف فرما تھے، کان میں جھک کر فرمایا، چچا تھے، کان میں جھک کر فرمایا کہ بھتیجا بھتیجے اتنا بھگت لو جتنا قیامت کے دن اپنا بھگتوانا ہے. سبحان اللہ، یعنی ہمیں بھی تو پالا پڑنا ہے میرے پیارے دوستو. لہذا غصہ آئے، اس غصے کو ضبط کر لینا. دیکھیے، حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے ملا محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، اور یہ وہ شخص ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی گئی تو پہلے استاد ہیں یہ. سوچے، اس کی بنیاد ہے جس کا پہلے استاد کا تقرر ہوگا، وہ کیا ہوگا، نسبت اور تعلق کا کیا عالم ہوگا. وہ ان کا قصہ حکیم الامت نے نقل کیا، فرماتے ہیں کہ ملا محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں نے حضرت کو خواب میں دیکھا، اور حضرت سے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تو ملا محمود صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی سے کوئی خاص چیز پکانے کو کہا، بھوک شدید لگی ہوئی تھی. اب حکیم الامت فرماتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں کہ کھانے میں نمک کم تھا یا زیادہ ہو گیا تھا، کوئی ایک بات تھی کم یا زیادہ ہو گیا. فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا ملا محمود صاحب، لیکن میں نے اپنے اس غصے کو ضبط کر لیا کہ اللہ چلو یہ جو آپ کی یہ میری جو بیوی ہے یا آپ کی بندی ہے کسی کی بیٹی ہے، بس میں اللہ آپ کے لیے اسے معاف کرتا ہوں، اور غصہ نہیں کیا، معاف کر دیا اس کو. بس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اسی بات پر کہ تو نے میری بندی کو معاف کر دیا، اس بات پر میری تیری زندگی بھر کی تمام خطاؤں کو معاف کرتا ہوں. اس سے سوچ لیں کہ کتنے بڑے عالم، وہ پڑھنا پڑھانا، تہجد و اشراق و اوابین و نوافل، وہ درس و تدریس، کیا کیا عالم ہوگا، لیکن نجات کس بات پر ہو رہی ہے؟ صرف اپنی بیوی کو معاف کرنے کی وجہ سے. اس لیے ایک بات اور فرمائی، فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کی گھر والی نے ایک دن کہا کہ میں رشتہ داروں میں جا رہی ہوں، یہ مرغیاں ہیں، ان کو اتنے بجے آپ نے جو ہے دانا ڈالنا ہے. اب حکیم الامت، وہ شیخ درس و تدریس، اور ارشاد کی مجلس، سب خطوط کا جواب دینا، تفسیر بیان القرآن لکھنا، یہ حضرت کا کام. اب کام مرغیوں کو دانا ڈالنا. میرے مرشد نے واقعہ سنایا کہ حضرت جو ہے اب وہ بھول گئے، ادھر تفسیر لکھنے بیٹھے کوئی مضمون ہی نہیں آ رہا. خطوط کا جواب روزانہ 150 خطوط کا جواب دیتے تھے، اب جواب لکھنے بیٹھے جواب ہی نہیں آ رہے. کہاں قلم شروع ہو جاتا تھا اور کہاں جواب ہی نہیں آ رہا. حیران رونے لگے کہ اللہ کیا معاملہ ہے، آج کیا علوم بن ہو گئے. فرمایا، عرض کیا کہ اللہ، اشرف علی سے جو غلطی ہوئی ہے آپ مجھے میرے دل میں ڈال دیجئے، اس کی میں تلافی کروں، آپ سے معافی مانگوں، اس کی غلطی کی تلافی کروں. فوراً دل میں خیال آیا کہ ہماری کچھ بے زبان مخلوق ہے، وہ مرغیاں ہیں، وہ بول نہیں سکتی، وہ ان کا چارے کا تمہارے آج ذمہ تھا اور وہ بھوکی اور پیاسی بیٹھی ہے. بس ایک آہ نکلی اور اٹھے دوڑے، فوراً مرغیوں کو جا کر کھولا، دانے پانی کا انتظام کیا اور آ کر بیٹھے. اب اس کے بعد جو قلم، وہی پھر جو پہلے شروع، وہی جاری ہو گیا. میرے مرشد یہ بات سنا کر فرماتے ہیں، ایک بے زبان جانور مرغی کے ساتھ معاملہ کرنے پر یہ حال ہو رہا ہے تو جو لوگ اپنی بیویوں کو ستاتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا. اور پھر پتا تو اس وقت چلتا ہے جب اپنی بیٹی کی شادی ہوتی ہے. اب داماد دادا ایک دن اس کی ٹھکائی لگا کر گھر بھیجتا ہے، پھر اس کے بعد مولانا صاحب کے پاس 8-8 آنسو بہاتے ہوئے آتے ہیں، مولانا صاحب تعویذ دے دو، وظیفہ بتا دو، میرا داماد میری بیٹی کی ایسی ٹھکائی پٹائی لگاتا ہے کہ بس. تو اس سے پوچھنا چاہیے، جب تم کسی کی بیٹی کی پٹائی ٹھکائی لگایا کرتے تھے، اس وقت کبھی تعویذ لیا؟ اس وقت کبھی وظیفہ مانگا؟ اب جب اپنی بیٹی پر معاملہ آیا، اب دل میں نرمی آئی، اب آنسو بھی نکل رہے ہیں، اب رونا بھی آ رہا ہے. اس وقت وہ بیچاری کہتی تھی غلطی ہو گئی، میں بیمار تھی، 10 باتیں عذر کرتی تھی، کہتے نہیں میں تجھے درست کر کے رہوں گا. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں ڈنڈے مار مار کر ان کا دماغ درست کر دوں گا، انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ فرمایا کہ ایسے لوگ جنہوں نے 10-10-15-15 سال پٹائی لگائی ہو، ذرا بتائیں ان کی بیویاں درست ہو گئی ہوں مار کھا کر. سرور، اور سنیے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت پر رکھ کے سہارے ہم لوگ زندہ ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ المرأۃ کضلع، عورت تو مثل ٹیڑھی پسلی کے ہے. تو اگر علاج ہی کر رہے ہیں تو اپنی پہلے پسلی بھی تو سیدھی کرائے. جی سیدھی کریں گے، ان اقمتا کثرتا، اگر سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. وہ ان استمتاتا بھی استمتاتا بھی وفیا حوج، اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے، ٹیڑھا پن باقی رہے گا. تو بات یہ کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے کیا؟ کہ نیک بیوی. اب ہم لوگ بیوی کے انتخاب میں کیا کرتے ہیں؟ اب ہمیں بیوی نہیں، اب ہمیں کمانے والی چاہیے، کیونکہ ہم بیوی کے لیے آج کل بیوی تو لانے کا خود ہی نہیں سوچتے. پہلے جی کمانے والی ہو، کہیں وہ بھی جاب کرتی ہو، اور پھر حسن میں یکتا ہو، ایسا حسن ہو کہ کسی ایسی حسین کسی کے پاس نہ ہو، پورے محلے میں کسی کے پاس ایسی حسین بیوی نہ ہو تاکہ سارا محلہ اس کو دیکھے، اور پھر مالدار بھی ہو. اب دین تو ہم دیکھتے نہیں ہیں نا، اب ہم دین کا انتخاب کرتے ہیں کیا؟ دیکھتے نہیں ہیں کہ دین کیسا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اس کے بعد کچھ دن تو ہے، ہم نے تو شادی اسی لیے کی کہ پیسے کمانے والی چاہیے ہمیں. جب ہماری نیت ایسی ہے میرے دوستو، تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اس لیے آپ نے فرمایا، اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے، لیکن ذرا اپنی نیت بھی دیکھو یہ کیا ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو، جو لوگ اب حکیم الامت جیسا شخص مرغی کے ساتھ ذرا معاملہ ہوا تو ایسا ہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہوئے نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. اس لیے فرمایا کہ غصہ آنا بری چیز نہیں ہے، غصہ ہے اس کو ضبط کرے، اس کو پی جانا اصل میں یہ کمال ہے، غصہ نکالنا کیا کمال ہے. اس لیے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمتہ اللہ نے واقعہ سنایا کراچی کے اندر، فرماتے کہ میں ایک مسجد میں گیا، اب وہاں پر ایک نوجوان کو دیکھا لمبی لمبی نمازیں اور خوب. فرمایا دیکھو، میں نے کہا واہ واہ واہ، کیا اس کا جو دیکھو عبادت، دیکھو جوانی میں کیسی عبادت اور کیا. فرمایا بس میں تو اس کا معتقد ہو گیا. حضرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ، حکیم الامت کے خلیفہ، فرماتے کہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے، نظر کچھ کمزور تھی، وہ بیچارے اس سے ٹکرا گئے. بس وہ نوجوان کھڑا ہوا، بے اندھے تجھے نظر نہیں آتا، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، جو اس نے اپنے زبان کھولی اور منہ سے الفاظ نکالے. فرمایا حضرت فرماتے ہیں میں نے تو اپنے کانوں کو پکڑ لیا کہ کہاں تو میں اس کی ولایت کی گواہی دے رہا تھا اور کہاں جناب کی زبان دیکھو. تو ہم پتہ چلا ذکر تسبیحات میں ممبروں پہ تو کیسے عالم ہو، لیکن جب اپنے بازاروں میں جائیں، مسجد سے باہر نکلے یا گھروں میں جائے تو ہماری زبان ایسی ہو کہ ہر آدمی اس سے پناہ مانگے. اس لیے کیا فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ عاشق وہ لوگ وہ ہیں جو غصے کو ضبط کر جاتے ہیں، اور غصہ چلا کے ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے، کبھی طاقتور پر غصہ نہیں آتا. اور کیا فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں آیا کہ اگر کوئی معافی مانگے تو اس کو معاف کر دو، دیر نہ کرو، اور اگر کوئی عذر کرے اس کے عذر کو قبول کرو. جیسے ایک آدمی ہے، آپ نے کہا بھائی کھانا کھاؤ، اب وہ کہتا ہے جی میں معذرت چاہتا ہوں میں بھوک نہیں ہے. نہیں نہیں تمہیں کھانا پڑے گا. ارے بھائی کیوں کھانا پڑے گا، زبردستی نہ کرو. اب وہ عذر کیا، ٹھیک ہے نہ کھا. زیادہ سے زیادہ کہتے جی لوگ شرما رہے ہوں گے، جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ. اگر جھوٹ بولا اچھا خود ہی بھوکا مرے گا. ہمارے ایک مولوی صاحب دوست کہتے ہیں جب کسی کے دعوت کھاؤ تو خوب کھاؤ، کیونکہ میزبان کہتا ہے نا کھاؤ 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 اور کھاؤ، زیادہ کھلانا چاہتا ہے. تو فرماتے ہیں خوب کھاؤ، دو باتیں ہوں گی، یا تو کھلا کر خوش ہوگا یا تکلیف ہوگی، ہے نا؟ کیونکہ زبان سے تو مجبور ہے نا، میزبان ہے کہہ رہے کھاؤ، یہ تو خوش ہوگا. تو خوش ہوگا تو اس کا مطلب مومن کا دل، اس کو خوب کھاؤ تاکہ اس کو خوشی ہو. مومن کا دل خوش کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اور اگر زبان سے کہتا ہے کھاؤ اور دل میں چاہتا ہے نہ کھائے تو یہ منافق ہوا، اور منافق کا دل دکھانا یہ بھی ثواب کا کام ہے نا، اس لیے خوب کھاؤ. تو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرے اور عذر کرے، عذر کو قبول کرے. اگر کوئی آدمی اس پر کہ یہ نہیں ہے، وجہ بتاؤ، بھائی وجہ مت پوچھو، کیا وجہ، کیا بتا اس کی کیا وجہ ہوگی، انسان سے بتا نہیں سکتا. بعض مرتبہ ایسے آزار ہوتے. تو اور آگے کیا فرمایا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ مخلص بندے، احسان کرنے والے جو ہیں ان کو اپنا پیارا اور محبوب رکھتے ہیں. اس پر ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. حضرت علی بن حسین بن علی، جن کا لقب مشہور کیا ہے، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون ہیں، پوتے. اور امام زین العابدین بہت مشہور آدمی. حضرت کا واقعہ ہے، علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا کہ باندی وضو کرا رہی تھی، لوٹا گرا، حضرت کو تکلیف ہوئی، غصے سے دیکھا. اب وہ باندھی اس زمانے کی، وہ قرآن پاک پڑھنے والی، فوراً اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے عاشق تو وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا قد کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا. اب اس نے دیکھا لوہا گرم، اس نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. فرمایا قد، کیونکہ انسان ہے غصہ تو پی جاتا ہے لیکن غصہ آتا ہے، ہٹ اب میرے سامنے مت آنا. کیا فرمایا، تو فرمایا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. تب اس نے آیت مکمل کی واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو اپنا پیارا محبوب رکھتے ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. تو میرے دوستو بس یہ اللہ کے عاشقوں کی علامت دو پیش کی یہاں پر، وہ کیا، ایک تو یہ کہ مال خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہو یا تنگی ہو جائے، کبھی ایسا انسان ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی، کہ ایسا ہوتا ہے نا انسان، گھبرائے نہیں اس چیز سے، گھبرائے نہیں، بس اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ چھوڑے. ہمارا رزق اللہ کے ذمے ہے، دکان کے ذمے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے، وہ ہمیں رزق عطا فرمائیں گے، ان سے مانگتا رہے ایک کام. اور دوسرا یہ کہ یہ اپنے اخلاق کی بلندی حاصل کرے، غصے کو پی جائے. لیکن ایک آدمی وہ ہے کہ جس سے کوئی بات ہوئی اسے گالی اور مار کوٹائی شروع کی، اور ایک آدمی ہے برداشت کر لیا، تو کیا کہتے ہیں، کیوں کیا کہتے ہیں، یار دیکھو اس کے اخلاق ہے کیسے کریمانہ اخلاق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یہ عاشقوں کی صفت ہماری جانوں کو نصیب فرمائے، اور اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیں. یہ اخلاق میرے دوستو، اس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اس اخلاق کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے صحبت اہل اللہ چاہیے، کہ جیسے اب کوئی عورت سامنے آ گئی، اب نظر کیسے بچانی ہے، اس کے لیے ٹریننگ، اللہ والوں کے ساتھ رہے، وہ کیسے نظر بچا رہے. دبئی جیسے، دبئی ہے کوئی دنیا سے باہر تو جگہ نہیں ہے، اسی دنیا میں اگر عاشق رہیں گے، واللہ ان کا یہ عالم ہوتا ہے، جہاں بیٹھ جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگے محفل دیکھ لیتے ہیں. لہذا وہ دبئی میں جائیں گے، وہ بھی نظر نیچی کریں گے، ان کے ساتھ رہے، سیکھے یہ نظر نیچی کیسے کرتے ہیں، کیسے غصے کو ضبط کیا جاتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے کے لیے صحبت اہل اللہ ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی و بارک و سلم. جیسے دعا کی سنتیں عرض کی، پانچ سنتیں، کہ ایک تو یہ کہ سینے کے سامنے رکھے، ہتھیلی کے رخ آسمان کی طرف اور دونوں ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ. یا اللہ اپنے کرم سے یہ جو باتیں پیش کی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے کرم سے بے حساب مغفرت ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجیے. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، ہماری گناہ کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجیے، عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. جس کام سے آپ خوش ہو اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہم سب کو بچا لیجیے. اے کریم مالک، اپنی محبت اور ایمان اور یقین کا ایسا مقام عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس بھی آپ کو ناراض کر کے یا اللہ ایک عشر یا حرام لذت کو ہم دراوت نہ کریں اور امپورٹ نہ کریں. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے، ہم سب کو حلال روزگار عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جو مالی مشکلات ہیں یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے. اور اے کریم مالک، ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما دیجئے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. ہم میں سے جو بھائی جس کسی مصیبت میں گرفتار، یا ہمارے کوئی گھر والے کسی پریشانی میں، احباب رشتہ دار، یا اللہ تمام جملہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا دیجئے. اور یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم کو سب کو اپنے دوستوں والے اعمال عطا فرما، ان کے کردار عطا فرما، ان کی رفتار اور گفتار عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں کو ریکنڈیشن فرما کر اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ کے کریم مالک، اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت کا اور ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا دیجئے. یا اللہ سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ علی النبی الکریم ورحمتک یا ارحم الراحمین.